محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم محبت الہی کا سلسلہ لے کر مدنی چینل پر حاضر خدمت ہوئے ہیں. ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، جو جسم دیا ہے، اس میں ہاتھ کا کام کچھ اور ہے، آنکھ کا کام کچھ اور ہے، کان کا کام کچھ اور ہے، زبان کا کام کچھ اور ہے، ناک وہ کچھ اور کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، اور ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے. اسی طرح یہ تو ظاہری اعضاء ہیں، ہم دل کی بات کریں تو دل اللہ پاک نے محبت کے لیے بنایا، اور محبت اگر مخلوق سے ہو اور جائز محبت ہو، شریعت کی حدود میں رہ کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو وہ بھی ثواب دلائے گی، اور اگر محبت اس رب سے ہو جائے جس نے ہمیں پیدا کیا،
سبحان اللہ،
اس رب سے ہو جائے جس نے اس زمین کو پیدا کیا، جو اس زمین کا خالق ہے، اس رب سے ہو جائے کہ جو اس آسمان کا خالق ہے، اس رب سے محبت ہو جائے کہ جس نے یہ ساری کائنات سجائی ہے. آئیے پہلے اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی جو تخلیق ہے، اس کے بعد اس میں جو اس کی مٹھاس ہے اس کو ہم سنتے ہیں، اور اس میں ہم درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں، شامل کرتے ہیں. چنانچہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جاتے ہیں، گلستان میں جاتے ہیں، ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، اور وہی شہد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے جو کچھ عرض کیا، آئیے اپنی زبانوں کو میٹھا کر لیجئے، اپنے دلوں کو میٹھا کر لیجئے، تر بتر کر لیجئے. کہتی ہے کہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود پاک پڑتی ہوئی آتی ہیں، شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے.
سبحان اللہ،
آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے مولانا عدنان صاحب کرم فرما ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. انشاءاللہ عدنان بھائی سے ہم مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی کریں گے، ان سے آج کے موضوع کے حوالے سے، محبت الہی کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس پر گفتگو کریں گے. آج ہمارا موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور ہم اس موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر چلیں گے. ہم کوئی وصف یا خوبی لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ محبت الہی اس وصف کے ساتھ ہمیں زیادہ نصیب ہو جاتا ہے، اس وصف والے شخص کو محبت الہی زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم اسباب کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم سبب کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے محبت الہی اور کائنات میں غور و فکر.
سبحان اللہ،
تو بہت تفصیلی موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے،
سبحان اللہ،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے،
سبحان اللہ،
اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے تحت جو کچھ تفسیر سلاۃ الجنان میں لکھا گیا اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے بھی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. اور غور کرتے چلے جائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کائنات یہ کتنی عظیم الشان ہے، اور اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم ظاہر اتنی عظیم کائنات بنانے والے رب سے کیوں نہ قریب ہو جائیں، کیوں نہ اس کی محبت سے سرشار ہو جائیں، اپنے سینوں کو اس کی محبت سے معمور کر لیں. چنانچہ تفسیر سلاۃ الجنان میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستون کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، یعنی غور کرتے چلے جائیں، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص، ان کے عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ پاک کے علم، حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں. یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی مختصر بیان ہے، اور اس کو کما حقہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. صرف ایک ایک مخلوق پر عدنان بھائی اگر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں، شہد پر میں پڑھ رہا تھا، یہ جو شہد کی روایت ہم نے سنی، تو شہد کا جو چھتا ہے، جو چھتا بنتا ہے، وہ لکھا گیا کہ اس میں 80,000 یہ شہد کی مکھیاں آ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، 80,000. اور پھر یہ کہ جب وہ ایک جگہ سے رس چوس لیتی ہیں تو پھر دوسری مکھی آئے گی تو وہاں سے رس نہیں چوسے گی. اچھا اس کو کس نے بتایا کہ یہاں کسی مکھی نے پھولوں کا رس چوس لیا ہے؟ تو کہا وہ پہلی مکھی جب رس چوس کر جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہاں چھوڑ کر جاتی ہے تاکہ آنے والی کو اس کا وقت ضائع نہ ہو، اور اسے پتا چل جائے کہ یہ یہاں پہلے کوئی جو ہے اس کا رس لے کر چلا گیا ہے. تو یہ اللہ کی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں، اس پر بندہ غور کرے تو رب سے کتنا قریب ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اور کائنات ہے، اس کے اندر غور فکر کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. اور کیوں نہ ہو، جب بھی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ، جیسے مثال کے طور پر کسی عمارت کو دیکھتا ہے تو فوراً ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت بنگلہ، یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ جو ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے جس نے اس کو اتنے بہترین انداز میں سجایا ہے اور بنایا ہے. جب ہم اس طرح کی بے شمار مثالیں، یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی جو بنی ہوئی چیز ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے، جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بنانے والے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. یہ لہلہاتے کھیت کھلیان، یہ رنگ برنگے پھول، یہ اڑتی تتلیاں اور ان کے پروں پر بنے ہوئے وہ خوبصورت انداز میں مینا کاری کیے ہوئے وہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے اور پھر کہیں بڑے لیکن ایک بالکل تناسب کے ساتھ اس پر بنے ہوئے ڈیزائن یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جب بندہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور یہ میرے خالق میرے مالک نے میرے لیے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے تو لا محالہ پھر اس کے دل میں اپنے خالق و مالک کی عظمت اور رفعت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ اس کے ایمان کو بھی مزید جلا ملتی ہے، اور پھر اس ذات کے ساتھ بندے کو محبت ملتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر انسان ہر اس شخص سے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو کسی پر احسان کرے آدمی اس سے محبت کرتا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور طرح طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو لا محالہ ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے جو خالق و مالک جس نے ہمارے لیے اس قدر انتظام فرمایا ہے، اتنی سہولتوں کو پیدا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یقیناً اس کی ذات ایسی ہے کہ پھر محبت اسی کی ذات سے کی جائے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ ایک ایک لفظ پہ بندہ غور کرتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے وہی چیزیں کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کھا رہے ہیں وہ عطا کر رہا ہے، تو پھر محبت بھی اس کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرماتا ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں من یرزقکم من السماء، آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی کون عطا کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ اور ارشاد فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ سے مردہ کو کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، مدبر امر کون ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب یہ کہیں گے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جا بجا ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تفکر کا حکم ارشاد فرماتا ہے، ہمیں جو ہے وہ تدبر کا حکم ارشاد فرماتا ہے، ہمیں تذکر کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور انسان کو غور فکر کا جو ہے وہ جگہ جگہ بار بار اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی نعمتیں اور اپنی جو تخلیق ہے اس کو بیان کر کے اس چیز کو میں نے پیدا کیا، اس انداز میں پیدا کیا یوں، اور پھر فرماتا ہے کہ کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں نے عرض کی کہ آپ کیوں گریہ و زاری فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اور میں اس پر آنسو نہ بہاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لقد انزلت علی اللیل آیتن، ارشاد فرمایا رات میں مجھ پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ویل لمن قرأها ولم يتدبر، ارشاد فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو اسے پڑھے اور اس پر غور نہ کرے۔ پھر فرمایا ثم ویل له، ارشاد فرمایا پھر ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو اسے پڑھے لیکن اس پر ولم يتدبر، اس پر غور نہ کرے، فکر نہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت کریمہ اس کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بندہ پڑھتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے کہ سورج چاند کا، زمین آسمان کا، دن رات کا گھٹنا بڑھنا ایک مناسب انداز میں، اور پھر اس کے اندر یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے اندر غور کرتا چلا جائے، اور پھر وہی دعوت ہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، غور فکر تفکر کرنے والوں کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان مزید جلا پاتا ہے، اور اس کے دل میں اپنے خالق و مالک کی محبت مزید پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے انسان کا اپنا وجود ہی ایک بہت بڑی گویا یوں کہ ایک کائنات ہے پوری، اگر بندہ ایک ایک چیز پر غور کرتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے اس نے کیسے مبارک انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں، اور الذی خلقک فسواک فعدلک کا جو بندے کو مظہر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب اس پر غور کرتا ہے نا اور پھر کائنات کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو سجایا ہے، تو پھر میں کس کے لیے ہوں؟ دراصل جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی, اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور اسے ایک سوچ ملتی ہے, ایک فکر ملتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے پھر فرماتا ہے کہ یہ لکم, یہ تمہارے لیے ہیں, تمہارے نفع کے لیے ہیں, ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا. اور پھر بندہ غور کرتا ہے مجھے کس لیے پیدا کیا, یہ ساری چیزیں تو میرے لیے ہیں, میں کس کے لیے ہوں؟ جب کائنات میں ہر ہر چیز کسی نہ کسی کے لیے ہے, انسانوں کے نفع کے لیے ہے, فائدے کے لیے ہے, اس سے رزق مل رہا ہے, اس سے منافع مل رہے ہیں, فائدہ حاصل ہو رہا ہے بندے کو, تو انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے میں کس کے لیے ہوں؟ تو پھر وہی خالق و مالک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان کی تخلیق, جن و انس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی مائل ہوتا ہے, اور پھر اس کے دل میں اپنے خالق و مالک کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا عطا فرمانے والا ہے, اتنا کچھ بنایا ساری زندگی میں بھی بہت کچھ, یہ ساری چیزیں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہیں.
اللہ اکبر,
بہت ساری تو وہ ہیں جس سے ہم ساری زندگی بھی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے, ان کی تعداد اتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اتنا کثیر ہے کہ ہم بعض تو وہ ہیں کہ جن سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں پاتے, لیکن پھر بھی اس خالق و مالک نے ہمارے لیے ان کو پیدا فرمایا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اس کی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا جو رب نے نعمتیں دی ہیں. قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ایک اور جگہ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ پھر قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کو ہم نے یعنی اس کی عزت, اس کو شرف ملنا, یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے. تو اگر قرآن پاک پر ہم غور کرتے چلے جائیں ان کی اس کی آیتوں پر, اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, آپ نے سنایا کہ جو کون ہے کہ جس نے تمہاری سماعتوں کا کون مالک ہے, تمہاری بصارتوں کا کون مالک ہے؟ کبھی غور کریں, ہم رب کی نافرمانی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے, نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. کبھی غور کریں, فجر کی نماز چھوٹ گئی. اب فجر کی نماز چھوٹنے کے بعد آپ صبح ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے, تو کیا ایسا ہوا کہ آپ نے روٹی کا لقمہ لیا اور اپنے منہ میں ڈالا تو یہ دانتوں نے احتجاج کر دیا ہو کہ میں نہیں, تم نے تو رب کی نافرمانی کی, تمہیں رب نے نعمت دی اور تم نے رب کی نافرمانی کی, تو میں تو جو نا احتجاج کرتا ہوں, میں تمہارے کھانے کو لقمے کو جو نا دانت نہیں لگا سکتا. اگر یہ اس طرح احتجاج ہونا شروع ہو جاتا, ہم گناہ کرتے, خدا نخواستہ آنکھوں سے گناہ کیے, غیر محرم کو دیکھ لیا, آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے نا 10 منٹ کے لیے چلی جاتی, ہم کانوں سے ہم نے برائی سن لی, غیبت سن لی, گناہوں بھری کوئی گفتگو سن لی, اگر کان بہرے ہو جاتے 10 منٹ کے لیے, 12 منٹ کے لیے, اسی طرح زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی اگر ہم زبان کے ذریعے گناہ کر لیتے, تو بتائیے ہمارا حال کیا ہوتا. سورج نکلنے سے انکار کر دیتا کہ بھائی تو یہ جو ہے نا اس نے رب کی نافرمانی کی ہے, اب آج میں سورج کہے کہ میں آج نہیں نکلوں گا, کیونکہ یہاں تو جو ہے نا رب کے نافرمان موجود ہیں. تو یہ تو رب کی عنایتیں ہیں, اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ بس بندہ اس کی محبت سے سرشار ہو کر, وہ جو کسی بزرگ کے حوالے سے سنا کہ وہ سردی کی طویل راتوں میں ایک سجدے میں رات گزارتے ہیں اور کہتے کہ مولا, فجر کی اذانیں ہوتی تو کہتے مولا اتنی چھوٹی رات بنائی کہ ایک سجدے میں پوری گزر گئی. تو وہ اسلاف تھے ہمارے جو نیکیاں کر کے گزر جاتے تھے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے دھنان بھائی, ہم یہ کہتے ہیں یار وہ تو بزرگان دین تھے, وہ تو بڑے اللہ والے تھے, پہنچے ہوئے تھے. تو میں اس دن مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم تھا, تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ تو ابھی 15 سال پہلے وصال ہوا
جی,
ان کا تو 15 سال پہلے وصال ہوا نا, ہم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ان کو شغف تھا, مخلوق کی خیر خواہی کا ان کو شغف تھا, نیکیوں کے حریص تھے, تقوی والے تھے, نمازی تھے, عبادت گزار تھے, اچھے مدرس تھے, مفتی تھے. اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں انہیں عطا فرمائی, کیا کیا انعامات ان پر فرمائے, لیکن اب ہم یہ کہہ کر چھوٹ جائیں کہ وہ تو ہمارے بزرگان دین تھے, ان کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں.
اصل میں حنیف بھائی اگر بندہ غور کرے نا تو یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آئے اور نہ دنیا سے جانا ہمارا اپنی مرضی سے ہے. جب ہمارا آنا ہی رب کی مرضی سے ہے, جانا بھی رب کی مرضی سے ہے, تو یہ آنا اور جانا بتا رہا ہے نہ تم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے, آنے میں بھی تم محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور جانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کا حکم اور اسی کی جو ہے وہ رضا کار فرما ہے کہ بندہ اپنے آپ سے اپنی چیز کو, جب نہ آنے میں مالک ہے نہ جانے میں مالک ہے, تو پھر رہنے میں بھی کامیاب و کامران وہی ہے کہ جو اس خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق رہتا ہے. جب آیا اس کی مرضی کے مطابق ہے, جائے گا بھی اس کی مرضی کے مطابق, تو پھر رہنا بھی اس کی مرضی کے مطابق کر لے, تو پھر جب بندہ جائے گا نا تو پھر زندگی وہ ملے گی جو بندے کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگی, یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا اور جنت کا ہمیشہ کا گھر اور وہاں کی ہمیشہ کی رحم نعمتیں جو ہیں وہ بندے کا مقدر ہوں گی. تو یہ دراصل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات آدمی جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کی باتیں تو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو عبادت سے یا جو مشقت ہے اس سے بچانے کے لیے, لیکن اس کا دل بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں یہ سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے تو کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ ایسا عذر ہے جو قیامت کے دن میرے کام آنے والا نہیں ہے.
کاش کہ ایسی ستھری اور ایسی کامیاب زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, محبت الہی اور کائنات میں غور و فکر, قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25-26 تک جو کچھ ارشاد فرماتا ہے اس کو سنیے, اور ہم احساس پیدا کریں کہ وہ رب کیسی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. میں اس کی آپ کو تفسیر نہیں سنا رہا, صرف آپ کو ترجمہ بتا بتا کر آگے جا رہا ہوں. آپ خود قرآن پاک کھول لیجئے گا, تفسیر سلاۃ الجنان سے اس کی تفسیر پڑھیے گا, آپ کا دل جھوم اٹھے گا کہ ہمارا پروردگار اتنی نعمتیں دینے والا ہے, اتنے احسانات کرنے والا ہے. تو اب جو دنیا میں تھوڑا احسان کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں, جس نے اتنے انعامات اور احسانات فرمائے, ہمارے گناہوں کے باوجود نعمتوں کو نہیں روکتا, رحمتوں کو ہم سے نہیں روکتا, اس پروردگار سے کیوں نہ محبت کی جائے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے, بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوا, وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے, بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں ارشاد ہوا, وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے, بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ, اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں, پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے, اور اسی کی ملکیت میں ہے, وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے زیر حکم ہیں۔ آئیے ہم بھی اس کے زیر حکم آ جاتے ہیں، ہم بھی اس کے زیر حکم ہیں تو صحیح، لیکن اس کی محبت سے اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو سرشار کر لیتے ہیں۔ عدنان بھائی، یہ آیتیں ہمیں کیا یعنی رغبت دلا رہی ہیں، رب کی اس کائنات میں غور و فکر کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہمارے پروردگار ہم پر اپنی کائنات میں کیا چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں انسان کی تخلیق کو بیان کر کے، پھر جو مختلف زراعت ہے، جو چیزیں ہم اگاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، افرائیتم ما تحرسون، ارشاد فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، کون پیدا کرتا ہے؟ انسان تو آپ دیکھیں ظاہری طور پر کسان جو ہے وہ بوریوں کی بوریاں جاتا ہے اور خالی کر کے آ جاتا ہے، لیکن وہ مالک، وہ خالق، اس نے ایک بوری خالی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا برکت والا رزق عطا فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے میں وہ سینکڑوں بھر کے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ سارا کچھ مٹا رہا ہوتا ہے، ختم کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک آس، ایک امید کہ وہ خالق، وہ مالک، بندے کا ایمان کیسا مضبوط ہوتا ہے کہ آج میں یہاں ڈال کے جا رہا ہوں اور کل یہیں سے جو ہے وہ بالیاں پیدا ہوں گی، گندم پیدا ہوگی، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور پھر مجھے رزق عطا کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوچ اور اس کی پہنچ سے بھی بڑھ کر اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بندہ ان پر غور کرتا چلا جائے، پھر یہ جو فصلوں کا، درختوں کا جو اگنا ہے، اس پر ہی بندہ غور کرے کہ وہ چھوٹا سا پودا جب وہ بیج سے نکلتا ہے، وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر آدمی اسے زور سے ایسے پکڑ لے نا تو وہ آدمی کی ہاتھوں کی گرمی کی وجہ سے وہ بالکل مرجھا جائے اور ختم ہو جائے، لیکن وہ خالق، وہ مالک اس میں کیسی قوت اور طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ یہ پھر اس کے اندر آپ دیکھیے، اس بیج کے اندر ایک وہ چیز ہے، ایک حصہ وہ ہے جو نیچے کی طرف جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو تنا بن کے باہر کی طرف آتا ہے۔ اور بندہ جب یہ دیکھتا ہے ایک ہی جگہ، ایک ہی یوں کہہ لیں کہ زمین میں کاشت ہونے والے پھل اور ان کے جو پودے ہیں، جب بعض اوقات جو ہے وہ شیطان اس طرح کے وسوسے دلاتا ہے، بعض لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو سورج کا عمل دخل ہے، زمین کا عمل دخل ہے، اس نے اس کو ایسے پیدا کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ پھلوں کا پکنا اور ان کا تیار ہونا، یہ خود پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر نہ تو سورج کی گرمی کا کمال ہے، نہ چاند کی روشنی کا کمال ہے، نہ زمین کے اندر پائے جانے والے پانی کا، نہ اس کے ذرات کا کمال ہے، بلکہ یہ تو اس خالق و مالک کی کاریگری ہے، یہ اس کی تخلیق ہے کہ جس نے ایک ہی درخت کے اندر، ایک ہی تنے کے اندر لگے ہوئے دو پھل، رنگ ایک ہے بظاہر، لیکن ایک کھٹا اور ایک میٹھا، دونوں کا ذائقہ مختلف ہے، دھوپ دونوں پر ایک ساتھ پڑی ہے، ایک جتنی پڑی ہے، چاندنی ایک ساتھ پڑی ہے، فصل بھی ایک ساتھ اس کو جو ہے وہ کھاد بھی دی گئی ہے، ایک ساتھ پانی بھی لگایا گیا ہے، سارے کام ایک ساتھ ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی تنے پر لگے ہوئے دو پھل ذائقے میں بالکل جدا ہیں، جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کسی مخلوق کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ذائقے کا تفاوت ہے، جو علیحدہ علیحدہ ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری۔
اللہ، وہ آپ کی اس بات سے وہ ایک بات پڑھی تھی کہیں کہ درخت کی لکڑی میں جو نیچے کی طرف جڑ جا رہی ہے وہ بھی لکڑی ہے، جو اوپر تنا اٹھ رہا ہے وہ بھی لکڑی ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ وہ جڑ، اس کا کام ہے نیچے جانا، لکڑی کا کام ہے نیچے جانا، تو بھائی تنے کو کس نے کہا کہ آپ نے اوپر چڑھنا ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے نا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شہتوت کے درخت کے سامنے کھڑے تھے، کسی نے ان سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟
سبحان
اللہ۔ امام شافعی نے فرمایا، اس شہتوت کے درخت کو دیکھ لو، اس کے پتوں کو اگر بکریاں چریں، آپ بھی غور کریں،
اللہ
ہم سب کے لیے، فرمایا اس کے پتوں کو اگر بکریاں چریں تو دودھ حاصل ہوتا ہے، شہد کی مکھی ان پتوں کو چاٹ لے، شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے، تو اس سے ریشم حاصل ہوتا ہے,
اللہ اکبر,
اور اگر ہرن ان کو کھا لے تو اس سے مشک حاصل ہوتا ہے,
سبحان اللہ.
اور ان چاروں چیزوں کے حقائق اور آثار مختلف ہیں, اور شہتوت کے پتوں کا تقاضا ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ طبیعت واحدہ کا تقاضا بھی واحد ہوتا ہے. پس اگر ان باتوں کی طبیعت کا تقاضا دودھ ہے تو اس سے ریشم, شہد اور مشک کیسے حاصل ہو گیا؟ اور اگر ان کی طبیعت کا تقاضا ریشم ہے تو ان سے مشک, شہد اور دودھ کس طرح حاصل ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ پتے اپنی ذات میں کسی چیز کا تقاضا نہیں رکھتے, اصل میں ان تمام اشیاء کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے, اور وہ اسی کی ذات ہے. وہ چاہے تو اس پتے کو بکریوں کے منہ میں ڈال کر ان سے دودھ نکال دے, چاہے تو شہد کی مکھیوں سے ان پتوں کو چسوا کر اس سے شہد بنا دے, چاہے تو ہرن سے یہ پتے کھلا کر ان کی مہکتی ہوئی مشک میں, اس کو مہکتی ہوئی مشک میں تبدیل کر دے, اور چاہے تو ان پتوں کو ریشم کے کیڑوں کی خوراک بنا کر اس سے ریشم بنا دے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم اپنے رب کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی صفات کو مانتے ہیں, اس کے انبیاء کو مانتے ہیں. ہم ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں, ایمان مجمل بھی ہم پڑھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ہم غور و فکر کر کے اس بات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں دینے والا ہمارا پروردگار, اس سے محبت کی جائے, اس سے اس کے قریب ہوا جائے. قرب الہی پانے کے لیے ہمارے اسلاف تو بڑی کوششیں کرتے تھے, محبت الہی پانے کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے تھے, اور آج ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے مست ہو گئے کہ ہمیں رب کی محبت سے ہم پیچھے جا پڑے ہیں. کاش کہ ہمیں رب کی محبت حاصل ہو جائے. ہم کلام شامل کرتے ہیں عدنان بھائی, پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. کلام سنائیے فیضان بھائی, ماشاءاللہ.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی دی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے, نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا
نظام ہستی چلا رہے. امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں تو ہی مالک بحروبر ہے یا اللہ ہو یا اللہ, تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. تو کیسا رب کا, یعنی اس کی کائنات میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, کیا شعر ہے امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟
تو ہی مالک
اس کائنات میں ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں, اس کی جو کائنات میں ہم رب کی ان عظمتوں کا اعتراف بھی کرتے چلے جائیں گے اور رب سے محبت کے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کیا دھران بھائی, کہتا ہے کہ مچھلیوں سے اگر کہا جائے کہ تم پانی سے باہر آ جاؤ, یہاں بہت بڑی مچھلی آ گئی ہیں, وہ تمہیں کھا جائیں گی, تو ان کا انٹرنیشنلی یہی اعلان ہوگا کہ بڑے بھلے سے بڑی مچھلی آ گئی ہیں, لیکن پانی کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نہیں ہے. ہم پانی سے نکل کر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے, وہاں تو بڑی مچھلیوں کا ہم لقمہ بنے نہ بنے پتہ نہیں, یعنی موت یقینی نہیں ہے, لیکن پانی کے باہر تو ہماری موت یقینی یقینی ہے. تو اسی طرح جب بندے کو ایسے اپنے رب سے محبت ہو جائے کہ وہ اس کی عبادت, اس کی بندگی, اس کا ذکر کرنے, اس سے اتنی حلاوت اور شیرینی, اسے مٹھاس ملتی ہو کہ اس سے کہا جائے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے اسلاف کا واقعات پڑھ دیں نا, وہ مونچھیں ترشواتے تھے تو کوئی کہتا حضور آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں کٹ لگ جائے گا, تو وہ کہتے میری زبان جو ہے میرے رب کے ذکر سے نہیں وہ خاموش رہ سکتی. تو ایسا ہمارا انداز ہو جانا چاہیے, ایسا ہمارا انداز ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ ہمیں رب کے ذکر کے بغیر مزہ ہی نہ آئے. کیا کہتے ہیں؟
بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا تو جو مبارک انداز ہے وہ تو عبادت اور جو ذکر اللہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت ہی کے لیے کیا کرتے تھے کہ رب کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ رب سے محبت کی بنا پر کی جائے. بلکہ بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں کہ جب ہماری عبادت جو ہے وہ اس تاجر کی طرح کی مثل ہو جائے کہ جسے کچھ دیا جائے پھر اس سے کام لے لیا جائے, یا ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں کہ جب ہماری عبادت کا عالم یہ ہو کہ جو کسی ایک غلام کا ہوتا ہے کہ جب اس کو چھڑی دکھائی جائے تو وہ اس سے ڈر کی وجہ سے تو کام کرے لیکن اپنی محبت کے ساتھ, ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ جو ہے وہ کتراتا ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عبادت کرنے کا انداز ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ خالق, وہ مالک جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, ہم اس کی محبت میں, اس کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں. تو یہ جو انداز ہے پھر جس کا یہ انداز ہوا کرتا ہے تو پھر اسے جو ملنے والا اجر اور ثواب ہے نا وہ بھی جدا ہوا کرتا اللہ ہے دیگر لوگوں کے ساتھ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہہ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے اندر جو عبادت کرتے ہیں تو انہیں جزا بھی پھر اللہ کریم ویسی ہی عطا فرماتے ہیں.
امام راضی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اے اللہ دن مجھے اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ,
اللہ
اور رات مجھے اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. ان کی راتیں بھی آباد ہوا کرتی تھی عبادت سے, جگمگایا کرتی تھی, دن بھی روشن رہا کرتے تھے. ہماری تو راتیں بھی بے نور سی ہیں, ہمارے تو دن بھی بے نور سے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی رب سے ایسی محبت اور چاہت کرنے والے اور ایسے اس کے قرب پانے کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں کہ ہم بھی دن سے محبت کریں تو اس لیے کہ اس میں رب کی یاد کرنے کا موقع ملتا ہے, رات سے محبت کریں تو اس لیے کہ اس میں اس کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر مناجات کرنے کا وقت مل جاتا ہے. رابعہ بصریہ کے بارے میں آیا, ایک دفعہ تہجد کے بعد یہ دعا مانگی, اے اللہ سورج غروب ہو چکا, رات آ گئی, آسمان پر ستارے چمکنے لگ گئے ہیں, دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں, مگر اے پروردگار تو تو کریم ہے رحیم ہے, میں تیرے سامنے دامن پھیلاتی ہوں. سچ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. رات کے اس پہر میں اٹھ کر بندہ رب سے مانگے اور کیا کیا انعامات کی بارش ہوتی ہے, مانگ کر دیکھیے انشاءاللہ دلوں کی مرادیں پوری ہوں گی اور انشاءاللہ رب سے قریب ہو کر ہم دنیا بھی سرخرو ہو کر گزار لیں گے, آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. رب سے محبت کرنے والوں کے انداز اور ان کے واقعات اور ان کی زندگی کے جو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی دنیا میں اسی دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں زندگی کے شب و روز گزارے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے لیے کوئی 26 گھنٹے یا 25 گھنٹے ہوتے تھے, ہمارے لیے 24 کر دیے گئے. انہوں نے بھی 24 گھنٹوں کے رات اور دن دیکھے, ہم بھی 24 گھنٹوں کے رات اور دن دیکھتے ہیں. ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ 2-2 رکعتوں میں پورا پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے, اور ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے تو گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, امام صاحب نے آج بڑا لمبا کر دیا، آج تو امام صاحب نے جو ہے بڑی لمبی تلاوت کر دی ہے، ہماری حالت عبادت کی یہ ہے، ہماری حالت رب کی بندگی کی یہ ہے، اور ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رب سے قریب ہونے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ آخری عمر میں، یعنی عمر بھی بڑی پائی تھی، تو آخری عمر میں بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے طویل قیام کرتے تھے۔ اب ظاہر قریب رہنے والے جو ان کے قریب تھے، معتقدین تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنے پاؤں کو اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، کچھ جسم کا تو خیال کر دیں، کچھ اپنے اس بدن کا خیال کر لیں۔ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے عمل کا حساب مجھے دینا ہے، میری جگہ پر میری عبادت کا بدل کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو 500 روپے دے دوں اور میں کہوں کہ میری جگہ پر عشاء کی نماز پڑھ لینا، میری جگہ پر فجر کی نماز پڑھ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا تو آخری وقت ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے کتنی زندگی ملنی ہے، جو طبعی طور پر زندگی کی عمر چل رہی ہے تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آخری وقتوں میں چل رہا ہوں، تو مجھے تو زیادہ نیکیوں کی حاجت ہے، ابھی میں آرام کر لوں گا تو پھر نیکیاں کب کروں،
بالکل
ابھی آرام کر لوں گا تو نیکیوں کا وقت کب مجھے ملے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا، ان کی زندگی اس طرح رب سے محبت کے ساتھ اور رب کی بندگی کے ساتھ بسر ہوا کرتی تھی۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادتیں مل جائیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔
محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود
کریم ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں